بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے حضرت والا غالب اللہ مرشدنا مولانا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ ہم کا یہ کلام کلام معرفت و محبت آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق سامعین کے سننے والوں کے کہنے والے کے نفع کے مطابق گفتگو اس کی تشریح میں اور اس کی شرح و وضاحت میں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے, کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر آنکھوں سے لہو برسائیں گے, اب عشق میں ان کی خاطر غم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, اور جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. اور مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے, پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے. اور آتا ہے مجھے نالوں میں مزا زاہد نادا طنز نہ کر, آتا ہے مجھے نالوں میں مزا اے زاہد نادا طنز نہ کر, جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے. آتا ہے مجھے نالوں میں مزا اے زاہد نادا طنز نہ کر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے میرے بھائیو یہ دعا مانگی, اللہم ارزقنی عینینی حطالتینی تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والابراس جمرا, کہ اے اللہ مجھے ایسی دعا کے عطا فرما دیجئے جو موسلادھار بارش کی طرح آنسو برسانے والی ہوں, جو دلوں کو سیراب کر دے اس سے پہلے کہ یہ آنسو خون بن جائیں اور ہماری داڑھیں جہنم کے شعلے بن جائیں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, ہمارے حضرت والا مرشدنا و مولانا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ نے دارالعلوم آزاد ول میں سب سے پہلے ایک بیان کیا اور یہ فرمایا دیکھو 10 سیکنڈ کا ایک وعظ سنو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سیکنڈ میں کر دیا. آج کل اکثر یہ تصور ہے کہ کوئی بیان کرنے کے لیے کہے تو پتہ نہیں آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ. اب مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کہاں سے اتنا لمبا بیان لاؤں. میں طلبہ سے کہتا ہوں تم اپنے دل میں یہ سوچ کے مت بیٹھو کہ ایک لمبا چوڑا بیان کرنا ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت کا ترجمہ تشریح سنا دو. تو حضرت والا نے یہ حدیث شریف سنائی. میرے بھائیو، حالات جو اس وقت چل رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے یہ دراصل فتنوں کے زمانے کی ہے، جس کا خلاصہ ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، یا رسول اللہ نجات کی سبیل کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، دنیا آخرت کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، تکالیف، قبر کا مرحلہ، موت کا مرحلہ، میدان محشر کا مرحلہ، حساب و کتاب، میزان، پل صراط، سب جگہ پر نجات کا راستہ یا رسول اللہ بتا دیجئے. میرا محبوب نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا، کیا سوال تھا؟ من نجا، فرمایا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ تباہی پھیل جائے، کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ ایک جملہ خون کے دریا بہاوے، کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ ایک جملہ فیملی اور خاندان میں آگ لگا دے اور اس کو بھگتتے رہو ایک مدت تک. املک، کیا پیارا سینٹنس ہے، کیا پیارا جملہ ہے، املک علیک لسانک، یو مسٹ کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچو، سوچ کر بولو، بول کر مت سوچو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جو دو ہونٹوں کے بیچ میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا جسم اور جسامت تو اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس کے فسادات اور تباہی بہت خطرناک ہے. ایک جملہ، کوئی ایک بات ذرا سی زبان سے نکلی، خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے، فیملیوں میں آگ لگ جاتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، دو چیزوں کی ضمانت گارنٹی تم لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. نمبر ایک یہ جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور نمبر دو یہ جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. آج دشمنان اسلام نے ان دو راستوں سے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. سنو، تفصیل بتاتا ہوں. جتنے دنیا میں گناہ اس وقت میں ہو رہے ہیں، جو عالمی سطح پر ایک فساد کی شکل میں امت مسلمہ کی تباہی کے ہیں، وہ دو ہی قسم کے ہیں. یا تو گانا بجانا ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، انٹرنیٹ کے خرافات ہے، ایسی میگزین، ایسے ایسے گندے قسم کے اخبار رسائی، اس موضوع پہ آپ روزانہ سنتے ہیں. یہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں زنا پھیل جائے، زنا عام ہو جائے، بے حیائی ہو عام ہو جائے. اور جب بے حیائی آ جائے دوستو، پھر انسان کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ وہ کیا کرے گا. اس لیے میں نے بتایا، دار الافتاء میں فتاوا آتے ہیں، بیٹی، اماں، بہن سب بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جی ایک سونے کے لیے گیا، دوسرا سونے کے لیے گیا، تیسرا سونے کے لیے گیا، بچا کون؟ باپ اور بیٹی. وہ ایسے گندے منظر تھے اور سین تھے کہ ان کو دیکھ کر باپ سے رہا نہ گیا، اس نے بیٹی کے ساتھ سب کچھ کیا. اگلے دن جب ماں کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ فتوا پوچھو. فتوے میں لکھوایا اور پوچھوایا، اس نے لکھا کہ میں نے بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو بیوی کے ساتھ کرتا ہوں، اور پورا پورا کیا، کیا ہوگا میرا. لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جوانوں کے ہاتھ میں اپنے سیل فون دیے ہیں، اور وہ سیل فون بھی کون سا سیل فون، جو اسکرین والا سیل فون ہے جس پہ ساری گندی چیزیں آتی ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو دورانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کو بچا لو میرے بھائیوں. اس کو بچانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نگاہوں کو بچا لو. جب نگاہیں بچے گی شرمگاہ بچے گی، جب نگاہ شرمگاہ بچے گی ایمان کی عبادت رہے گی. دوسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے، فرمایا جو تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی عبادت کر لو. جو اس دو کی عبادت کر لے، اب تم کو کہو کہ عالمی سطح پر کیا ہے، زبان کا ٹیسٹ اور مزہ اور زبان کے ذریعے سے جو کھانا پینا اندر میں جاتا ہے، آج عالمی طاقتوں نے سودی نظام اتنا پھیلا دیا اور حرام اتنا پھیلا دیا ہمارے اندر میرے دوستوں کہ جو کچھ پیٹ میں جا رہا ہے یا حرام کے مقدمات آس پاس ارد گرد یا سود کی گرد لگا ہوا حدیث پاک میں آیا، ایک زمانہ آ رہا ہے اگر سود سے تم بچ بھی گئے نا سود کی گرد و غبار سے نہیں بچو گے، وہ آ کے تمہیں چمٹ لے گا، آج یہ حال ہے۔ ام لکھا انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھو، میرے بھائیو زبان کی حیثیت سمجھ لو، حکیم الامت معاشر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں دو قانون اصلاح کے بنائے تھے سالکین کے لیے، اللہ نے محبت چاہنے والوں کے لیے دو قانون بنائے تھے، ایک کو سکوت تا کے ساتھ اور ایک کو سکون نون کے ساتھ کہتے ہیں، یہ دو ضابطے تھے۔ فرمایا تم یہاں آئے ہو اصلاح کے لیے، اصلاح کا مطلب نوافل کا بڑھا لینا، ذکر اذکار کا بڑھا لینا، تسبیحات کا بڑھا لینا نہیں ہے، دل کے اندر جو غلاظت اور گندگی بھری ہوئی ہے اور جو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں وہ اخلاق ٹھیک ہو، یہ ہے۔ اس لیے فرماتے تھے پہلی چیز ہے سکون، یہاں آؤ خاموش، مجلسیں نہ لگے، باتیں نہ ہو۔ ہمارا آج کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اشارہ اصلاح کے خواب بھی دیکھتا ہے اور رات کو ایک ایک بجے تک گپے لگا رہا ہے، دو دو بجے تک، اور صبح کو فجر کی اذان تک سو رہا ہے۔ ہمارا اللہ روزانہ، دیکھو میرے بھائیوں غور سے سنو، اللہ نے دل میں بات ڈالی جو میں نے ایک دن سوچا تھا کہ اعلان کے طور پر ایک دن نقل کروں گا، لیکن اللہ نے ابھی ڈال دی۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ مشکل وہ پریشانی کیسے دور ہو، یہ حالات وہ حالات، اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری تیائی حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان ہے؟ اس اعلان کو سننے سے پہلے ایک مثال سمجھ لو، اگر تمہارے ملک کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر اور کوئی بہت بڑا ملینر، بلینر جس کی ثقافت بھی مشہور ہو، یہ اعلان کر دے میں کراچی کے فلاں روڈ سے، جی فلاں راستے سے رات کو 3 بجے گزرنے والا ہوں، اور میں نے اپنے خزانے میں سے، خصوصی خزانے میں سے تقریباً 2-3 لاکھ چیک بنائے ہیں، ہر چیک 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، جو بھی اس میں لکھے، جو اس وقت میں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے راستوں میں، میں سب کو ایک ایک چیک تقسیم کرتا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں میں طلبہ کو جب یہ حدیث پڑھاتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس نے اعلان کیا ہے 3 بجے گزروں گا، 4 بجے گزروں گا، تو بولو کتنے پہلے سے اٹھ کے جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ گے؟ تو طلبہ کہتے ہیں حضرت سوئیں گے ہی نہیں، کیا پتہ نیند کا کہ آنکھ کھلے نہ کھلے، سوئیں گے ہی نہیں۔ ہمارا اللہ آسمان دنیا پر ساری حدیث کی کتابوں میں، تقریباً معتبر ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، ان ربنا تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا، ہمارا اللہ روزانہ ہر روز رات کے وقت میں آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کما یلی کو نشانی ہی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو، اور پھر یہ اعلان کرتا ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرے؟ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے کوئی دعا مانگے؟ آئے ہائے، حدیث پڑھانے والے جانتے ہیں کہ یہ انداز تو دیکھو دوستو، یہ انداز دیکھو، اتنے ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا جو مانگے گا اس وقت میں اس کو دے دوں گا۔ اس انداز کا مطلب یہ ہے میں تیار ہوں، ارے تم اٹھو لے لو، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، میں خود پوچھ رہا ہوں، کوئی ہو تو آ جائے میدان میں، میں لے کے کھڑا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ والوں کا تمام اولیاء امت کا معمول رہا ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ ہمارے ہاں ایک عالم آتے ہیں کینیڈا سے، حضرت مولانا عبداللہ کاپولوی، انہوں نے قصہ سنایا۔ حضرت مدنی گجرات تشریف لائے اور ہم جوان طلبہ تھے،
دل میں خیال آیا کہ آج رات کو حضرت کی خدمت کا ہم کو سعادت حاصل ہو جائے اور موقع مل جائے، تو ہم نے بڑوں سے اجازت چاہی، حضرت ہم حضرت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، منظور ہے. تو رات کو جلدی جلدی ہم نے بستر لگایا اور بستر لگا کر انتظام کیا کہ سوئیں تاکہ صبح کو اٹھ کر حضرت کو پانی دینا، وضو کرانا، اور جو کام ہو حضرت کی خدمت جو بھی ہو سکے ہم سے کرا دیں گے. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضرت نور اللہ مرقدہ شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے. لانے کے بعد سب سے پہلے وہ میٹرس، وہ گدا موٹا جو پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کے دیوار سے لگایا اور دیوبند سے اپنی لائی ہوئی اتنی موٹی دتائی ہوتی ہے، اسے ہمارے یہاں دتائی کہتے ہیں، اتنی موٹی ہوتی ہے، وہ بچھائی، سرما نکالا، سرمدانی سے آنکھوں میں سرما لگایا. تکیا حضرت کوئی لیے ہوئے تھے لیدر کا، وہ تکیا سر کے نیچے رکھا، سو گئے. ہم بھی خوشی کے مارے سو گئے، صبح کو اٹھیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی کر کے اٹھے، کوشش کر کے. جب ہماری آنکھ کھلی تو بھن بھناٹ بھن بھناٹ کی آواز آ رہی ہے. ہم نے سوچا یہ کون ہے، تو دیکھا کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ سے آہوازاری میں مبتلا ہیں، لگے ہوئے ہیں، اللہ سے آہوازاری کر رہے ہیں. اسی لیے دوستو، جس خطۂ زمین پر ایک اللہ والا موجود ہو، اس سے بلائیں رکی رہتی ہیں، آفتیں رکی رہتی ہیں، ایک عمومی شکل کا عذاب رکا رہتا ہے. یہ اسی شان کے لوگ تھے، یہ ایسے ہی لوگ تھے، اسی شرم کے لوگ تھے، یہ اللہ سے فیصلے کروانے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے اور اللہ سے اپنی فریاد آہوازاری کرتے تھے. میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، راتوں کو لمبے لمبے بیٹھے ہیں دیر تک، یہ شب اخیر میں اٹھ کے مانگنے کا معمول خانقاہوں سے کہاں چلا گیا؟ اے اللہ کا راستہ طے کرنے والوں، غور سے سنو. حضرت مولانا الیاس کاندھلوی بانی جماعت تبلیغ فرماتے ہیں کہ یہ شب خیر میں اٹھنا ایسی صفت ہے، ایسی سنت ہے، جس کو یہ مل جاتی ہے وہ دنیا سے ولی اللہ بنے بغیر نہیں جاتا، اللہ اسے اپنے اولیاء میں شامل کرتے ہیں. اور ایک بات ہمارے حضرت والا نے فرمائی، بڑی پیاری بات ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، رات کے خیری حصے میں اٹھا کرو، فَإِنَّهُ، چار باتیں فرمائی، اس میں ایک یہ ہے، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین کا طریقہ ہے، صالحین کی شان ہے. معلوم ہوا کہ رات کے خیری حصے میں اٹھنے والا صالحین میں ہے. اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تہجد پڑھنے والے صالحین ہیں. حدیث شریف میں آیا فإنہ داب الصالحین، اور ساری امت کے جتنے انسان علماء نمازی ہیں، نمازی، وہ اپنی نمازوں میں ان صالحین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آٹومیٹکلی ہم دعا میں آ گئے. اب جب رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے انوکھ شناب باتیں، بے فائدہ باتیں، جس کا کوئی حاصل نہیں میرے دوستو، اس میں ہم لگیں گے. جبکہ عشاء کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کو خاص طور سے حدیث شریف میں منع کیا گیا. دن بھر میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا منع ہے، جی منع ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جی ارشاد فرمایا کہ لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی کہ میں نے 5 حدیثیں ان لاکھوں حدیثوں میں سے منتخب کی ہے عمل کرنے کے لیے. ان 5 حدیثوں میں سے کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی خوبی میں سے یہ ہے کہ جو لا یعنی چیزوں اس کو چھوڑ دے. اب کوئی کہنے والا کہنے لگے کہ مزاح کرنا، ذرا مزاح کرنا، تھوڑا سا دل بہلانا، تاکہ جو ٹینشن ڈپریشن والے آتے ہیں. تو میرے بھائیو، جب آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ اس مسلمان کے غم کو دور کرنا ہے، تو یہ لغو نہیں رہا. غور سے سمجھنا چاہیے، لکیر کے فقیر مت بنو. ذرا ذرا سی بات پر بزرگوں پر اعتراض بالکل غلط ہے. 4 آدمی 10 آدمی دنیا بھر کے ٹینشن دماغ میں لیے ہوئے آئے، دین کی وجہ سے اتنے ڈرے ہوئے، اتنا خوف کہ قبر میں موت کے تصور سے بھڑک رہے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ یاس ہے، یہ ناامیدی ہے، اللہ کو پسند نہیں. آپ کی خانقاہ میں آئے، 10 دن 20 دن رہ کر خوشیوں کے ماحول میں رہ کر اور بالکل طبیعت ٹھیک ٹھاک بحال ہو گئی، اب زندگی کے ایام اچھی طرح گزار رہے ہیں، اے بزرگوں پر اور ان کے کاموں پر اور ان کے طریقوں پر اعتراض کرنے والوں، اعتراض سے پہلے کسی صحیح عالم سے جا کے تحقیق کر لو کہ بات کیا ہے. اللہ والوں کے ہر کام کسی نہ کسی مصلحت کو لیے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں تھے ایسے بات ہم سے پوچھا، میں نے عرض کیا اس میں قباحت کیا ہے، مگر دوسری بات بھی ضروری ہے. یہ جتنے مزاح اور مذاق ہوتے ہیں اس کی 3 شرطیں علماء نے لکھی ہے، غور سے سن لینا 3 شرطیں. شرط نمبر 1، مزاح اور مذاق کو عادت نہ بنا لے، عادت نہ بنا لے. شرط نمبر 2، ایسی باتیں نہ بولے جو جھوٹ پر مشتمل ہو. اور شرط نمبر 3، کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو، کسی کی رسوائی نہ ہو رہی ہو، سب کے سامنے رسوا نہ ہو رہا ہو، ذلیل نہ ہو رہا ہو. 3 شرطیں ہیں، اگر شرط ہے تو ٹھیک، اگر شرط نہیں تو خلاف شریعت ہے. وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح میرے دوستو. میں اصل میں مضمون سمجھا رہا ہوں، کسی مسلمان کے دل کو بہلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کے غموں کو دور کرنے کے لیے، اس کی ناامیدی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے اگر مزاح ہو رہا ہے تو یہ جو مزاح ہے یہ عین درست اور صحیح ہے. ادخال السرور فی قلب المؤمن، کسی مومن کے دل کے اندر سرور اور خوشی کو داخل کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا، رنج غم کو دور کرنا، یہ بھی عبادتوں میں سے عبادت ہے. بہت سے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو اعتراض کر جاتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ویسے ہی ادھر کی ادھر کی باتیں میرے بھائی اور بزرگوں دوستو خطرناک ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو کام یہ کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، املک علی کا لسانک، اور پھر ارشاد فرمایا، وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، ولیسع کا بیتک، اور تیرا گھر تجھے کشادہ ہو جانا چاہیے، کافی ہو جانا چاہیے. اس چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے آدھا گھنٹہ گزارا، وہاں عمومی مجلس و محفل میں باہر جا کے بیٹھ گئے، ہنسی مذاق ٹھٹا کیا، آ گئے ادھر شاپنگ سینٹر میں چلے گئے، ادھر چلے گئے. حضرت والا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے حضرت کو فرمایا، لکھ کے بھیجا کہ حضرت آپ کے یہاں ایک شعر میں نے سنا تو گھنٹوں تک کے واز کا مزہ آیا اس میں. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا، نہیں رہتے ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا. ادھر بیٹھے دس منٹ ادھر گزاری، ادھر بیٹھے 10 منٹ ادھر گزاری، ٹائم پاس ہو گیا، چلے گئے، جا کے سو گئے. یہ کوئی زندگی ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا خلاصہ آج کے حالات میں، زبان پر کنٹرول رکھو، چپ، پتہ نہیں کون کیا ہے، کیا جملہ زبان سے نکل جائے، بڑی اہمیت ہے اس جملے کی. ایک بار ایک کو میں جانتا ہوں، زبان سے یہ کہہ رکھا انہوں نے، کل لما تزوجت امرأة فهي طالقة، یہ جملہ زبان سے بول رکھا ہے کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں تو طلاق. پھر رہا ہے پریشان کیوں؟ اس جملے کے بولنے کے بعد آپ پوری زندگی کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے، مسلک حنفی ہے. اب جزیات میں نہیں میں جا رہا ہوں کہ کوئی وکیل بنے، کوئی فضولی نکاح کرائے اور بغیر پسند کیے ہوئے، بغیر مغنی کیے ہوئے، بغیر خطبہ کیے ہوئے، وہ جو ہے اس کی وہ کر دے، یہ وہ الگ چیزیں ہیں، وہ فقہا کی باتیں ہیں، ان میں نہیں مجھ کو جانا. زبان کی اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں، زبان کی اہمیت کتنی ہے. ایک جملہ نکالا، پوری زندگی کے لیے مسئلہ ہو گیا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان بن گئے، ساری زندگی کا کفر ختم. موت کے وقت میں سب ہم مانتے ہیں کہ یا اللہ زبان کے اوپر کیا جاری کر دینا، اشھد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ. تو میرے بھائیو، زبان کی بڑی اہمیت ہے. ایک جملہ بولا، کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے، آگ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جسامت تو چھوٹی ہے مگر اس کا جو فساد ہے وہ فساد بڑا بھاری اور سنگین ہے. سارے اعضائے بدن غور سے سنو, سارے اعضائے بدن صبح کو میں اپنے انداز سے شرح کر رہا ہوں حدیث کی, مفہوم وہ حدیث ہی کا ہے. سارے اعضائے بدن صبح کو زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, اے زبان خدا کے لیے ٹھیک رہنا, اگر تو ٹھیک رہی ہم بھی ٹھیک رہیں گے, اور اگر تو بگڑ گئی سمجھو ہم بھی بگڑ گئے. یہاں پر محدثین نے ایک سوال قائم کیا کہ زبان اصل ہے یا دل؟ ہم نے تو سنا تھا کہ سارے جسم کا بادشاہ تو دل ہے, دل جیسا کہتا ہے ویسے جسم کرتا ہے, اور یہاں پتا چلا ہے کہ زبان اصل ہے. علماء نے جواب لکھا ہے تو دل اصل, لیکن دل ہی کے اندر کی چیز تو زبان کے اوپر آتی ہے, تو دل کے اندر جو کچھ جملے تھے جو باتیں تھیں کسی کو کہنے کی وہ زبان پہ آئی, آگ لگ گئی. شوہر بیوی کے رات دن کے جو جھگڑے ہیں اس کی خاص بنیادی ہے. میں ایک نقطہ بتاتا ہوں, بہت سی عام مستورات خواتین بھی آتی ہے سننے کے لیے, وہ نقطہ کیا ہے؟ اگر تم شوہر بیوی کے درمیان محبت ہے, اچھی زندگی گزر رہی ہے جی, اور کبھی شوہر غصہ ہو گیا تو بیوی کو چاہیے بالکل ٹھنڈی پڑ جائے, اور بھائی اگر کبھی بیوی کو غصہ ہو آ گیا تو شوہر کو چاہیے کہ ٹھنڈا پڑ جائے. بہت آسان ہے شوہر کے لیے ٹھنڈا پڑنا. بتاؤں کیا سوچے؟ یوں سوچے, یہ بیچاری گھر میں بند ہے صبح سے شام تک, میرے بچوں کو پال رہی ہے, میرے لیے کھانا پکا رہی ہے, میرے اتنے کام کر رہی ہے, میں تو اس پہ غصہ اتار لوں, اس پہ کچھ جملہ بول دوں, اس کو کہہ دوں, بچوں کو ڈانٹ دوں, اس کو تنبیہ کر دوں, اس کے پاس بیٹھ کے اپنا دل بہلا لوں, اس کے پاس بیٹھ کے بہلا لوں, اگر 10-20 مرتبہ میں غصہ ہوتا ہوں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے, تو اگر آج یہ غصے ہو رہی ہے جب بیچاری اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی, ماں کو چھوڑ کے آئی, بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے, تو میں ہی تو ہوں, اگر یہ کچھ کہہ دے تو سن لو, اور کس کو جا کے سنائے گی؟ تو چلو چھوڑو میاں, برداشت کرو, اور پھر اس پر اجر کتنا ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ بہت زیادہ اس آیت کو پڑھتے تھے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں باہر کی چلت پھرت, کہاں نظر ڈالی, کہاں کیا کیا, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو تم گھر میں ٹھہرے ہوئے ہو نا, وہاں کیسے رہ رہے ہو. بزرگ جی کا اصل پتہ گھر میں ہی تو چلے, خان قانو چلّا لگا کے گئے, اور ماشاءاللہ بڑے پابند ذکر اذکار کی چیزوں کے. اب جب گھر پہنچے ایک دو کام ہوا تو بیوی نے کہا کیا تم نے وہاں ٹائم لگایا, برباد کیا اپنے آپ کو, کیا آتا تجھے, آیا تو کچھ نہیں, جیسا تھا ویسا کا ویسا ہے تو. اب وہ دل میں سوچتا ہے غصہ آ رہا, کیا کہہ میں اتنا بڑا اللہ والا بن کے آیا ہوں, جب تھی مجھے کیا کہتے ہیں. ساری حقیقت کھل گئی اسی وقت میں, سارا منظر سامنے آ گیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ, ہائے ہائے کیسے بے مثال, کیسے پیارے اولیاء اللہ میں سے تھے, ان کو کسی نے گالی دی تو فرمایا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا برا بھلا تو نے مجھے کہا ہے, میرے اندر جو عیوب ہے جن کو میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں, تو میں تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں. اللہ نے میرے عیوب تمہارے اوپر کھولے نہیں, ورنہ اگر کھول دیتے تو یہ تو گالی, اور یہ جو جملہ تم نے کہا ہے تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے. سچا تصوف یہ ہے, سچی اصلاح یہ ہے. میں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں کبھی کبھی, پہلے جاتا تھا اب تو کم کر دیا. تو ایک جگہ چلے میں تھے ہم, تو مرکز میں تقریر ہو رہی تھی, سن رہے تھے, اور یہ اللہ سے تعلق کا ذوق اسی وقت سے ہے. ایک بیچارے بیٹھے ہوئے خانقاہوں پہ تنقید کر رہے تھے, یہ کیا ہے, کہتے ہیں اصلاح ہو جائے گی, اصلاح ہو جائے گی, پھر یہ ہوگا. وہ کون سا دن ہے جس دن آپ یوں سمجھیں گے میری اصلاح ہو گئی؟ وہ تو سب سے بدترین دن ہے زندگی میں تمہاری, جس دن یوں سمجھو میری اصلاح ہو گئی. میں نے جواب اسی وقت دل میں اللہ نے ڈالا کہ ان کو بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ اصل میں اصلاح کا مانا کیا ہے. یہ یوں سمجھ رہے اصلاح کا مانا یہ ہے کہ اپنے کو یوں سمجھا تو بہت بڑا اللہ والا بن گیا. میرے بھائیو, اصلاح کا مانا یہ ہے جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے گندے پانی سے پیدا ہوا ہوں اور مر کر قبر کی ایک مٹی اور خاک کا ذرہ ہوں, یہ ہے اصلاح. جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اے میرے ستار ذنوب اللہ, ستار العیوب اللہ, تو نے گناہوں کے پردہ ڈال رکھا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت گنگوہی کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے, ورنہ اگر میرے اتنے پتنے کھول کے رکھ دیے جائیں تو کوئی مخلوق میرے قریب نہ لگے, یہ ہے اصلاح. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت والا کے بیان میں نے سنا اشرف علی دل دل میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ نامعلوم کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا. یہ ہے اسلام. شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ کو ایک عام آدمی آ کر کچھ حاضر ہوا, کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہوگی, حضرت نے تنبیہ کروائی, وہ چلا گیا. ابھی چند منٹ گزری تھی کہ حضرت کو خیال آیا, ہائے میں نے کیوں اس کو ایسے تنبیہ کر دی, وہ تو میرا مرید بھی نہیں ہے, میرا شاگرد بھی نہیں ہے, اگر قیامت کے دن مواخذہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ہے اسلام. نکلے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری نکلے اور اتنا خوف اللہ کا تاری ہوا کہ اگر اس نے قیامت کے دن مجھے پکڑا میں کیا جواب دوں گا. حضرت والا کے بیان میں ہے دار البرکاتہم العالیہ کہ نکل کے راستہ بھی بھول گئے, جنگلوں میں کو نکلے, چلے گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس آدمی کو نکالا. اس آدمی سے جا کے کہا کہ بھائی تم آج میرے پاس آئے تھے اور میں نے تو تمہیں کچھ کہہ دیا تو تم مجھے معاف کر دینا, میں اس ڈر سے آ رہا ہوں کہ قیامت میں اگر تم نے مجھ سے سوال مواخذہ کر لیا پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے اللہ والے آپ اور اس طرح سے آپ چلے آئے, مجھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, مجھے تو کچھ فیل محسوس بھی نہیں ہوا. رات کے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کو. ایک کشتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس میں حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہے, دوسری کشتی ہے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا عبد الغنی کی کشتی کو اپنی کشتی سے جوڑ لو. ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے تھے اس جوڑنے کے وقت میں خواب میں جو کٹ بولنے کی آواز آئی تھی اب تک اس کی حلاوت اور مزہ محسوس ہوتا ہے. یہ ہیں اللہ کے اولیاء میرے بھائیو, انہیں کہتے ہیں بزرگ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اشرف علی کسی مسلمان سے فی الحال اور کسی کافر سے فی المحال کسی سے بھی اپنے کو افضل نہیں سمجھتا. اور پھر ارشاد فرمایا جو لوگ مجھ سے عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں وہ میری اس بات سے سبق حاصل کریں. یہ نہیں کہا کہ میں بزرگ ہوں تو میری بات سے سبق حاصل کریں, یہ کہا جو لوگ مجھ سے عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ میں ایسا ویسا ہوں تو وہ لوگ اس میرے جملے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. یہ ہیں اولیاء اللہ. جی مخلوق کی سہتے رہتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. مولانا سعدالدیانی رحم اللہ کا ایک ملفوظ اس میں دیکھا میں نے, جی جو ان کا رسالہ نکلتا تھا غالب البینات یا کیا نکلتا تھا اس میں تھا کہ افسوس آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کے رونے والی آنکھیں چلی گئی, افسوس آج امت سے شب اخیر میں اٹھ کر رونے والی آنکھیں چلی گئی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو باتیں بہت سی ہیں دل میں, بس عرض کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں تمہارا گھر تمہیں کافی ہو جانا چاہیے. خاص طور سے یہ زمانہ جو چل رہا ہے ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ حتی تکونو یہاں تک کہ ہو جاؤ تم احلاس بیت اپنے گھر کے ٹاٹ بن جانا, ٹاٹ چمٹا رہتا ہے پڑا رہتا ہے وہیں گھر کے اندر پڑے رہنا نکلنا ہی نہیں. حتی تکون حلسم من احلاس بیتی کس طرح کے وہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ایسے الفاظ آئے وابکی علی خطیئتک اور اپنے گناہ پہ روتے رہنا, یہ رونا بڑی عظیم شان صفت ہے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو تفسیر ابن کثیر میں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا جب آنکھ خشک ہوتی ہے جمود العین من قساوت القلب, قساوت القلب من الغفلت, کثرت الغفلت من کثرت الذنوب والمعاصی, کثرت الذنوب والمعاصی من حب الدنیا, حب الدنیا راس کل خطیہ. کیا معنی ہے؟ آنکھوں کا خشک ہو جانا دل کی قساوت اور سختی کی نشانی ہے,
اور دل کا سخت ہو جانا غفلت کی نشانی ہے، اور غفلت کی کثرت گناہوں اور معاصی کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور گناہ اور معاصی کی کثرت حب دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جہاں یہود کا ذکر آیا یہی شروع سورہ بقرہ کے اندر، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے بھی زیادہ ان یہود کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو لڑپ کر کے گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر ان سے پانی نکل جاتا ہے۔ لیکن ان یہود کی آنکھوں میں ایسی سختی آ گئی کہ آنسو نہیں نکلتے۔ اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں، یہ آنسو اللہ کے نبی نے مانگے ہیں واقعی جو چیز مانگی جاتی ہے اسے یوں نہیں کہہ دیتے کہ بس یہ کیفیت ہے، وقتی طور پر کوئی بات نہیں ہے، یہ مانگے گئے اور ایسے مانگے کہ ایسی دو آنکھیں دے دے۔ جی، اگر شاہد الغنی حضرت والا فرماتے ہیں کہ مولانا رومی نے فرمایا، اے دریغا اشک من دریا بگے، اے کاش کہ میرے آنسو پورا ایک سمندر اور پورا ایک دریا ہوتا۔ جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی آنکھ جس کے اندر سے، نہیں ہے کوئی بندہ جس کی آنکھوں سے، ما من عبد یخرج من عینیہ، نہیں ہے کوئی بندہ جس کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اگرچہ وہ مکھی کے برابر نہیں، مکھی کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ نکل کر اس کے چہرے کے اوپر بھی آ جائے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ آنسو بہانا اللہ کے سامنے رونا، توبہ دنیا و زاری میرے بھائیوں، یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ ساری دنیا کے سارے سمندروں کو لا کے جہنم کی اتنی سی آگ کے اوپر ڈالنا بجھ نہیں سکے گی، مگر یہ قطرے، یہ آنسو، یہ جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ کو بجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسی نعمت ہے، اور ایسی چیز ہے، اور ایسی عطا الہی ہے۔ اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی پوری زندگی میرے دوستوں اسی کے اوپر گزر گئی۔ اس لیے حضرت والا کا یہ شعر ہے کہ جب اللہ نے محبت دی ہے تو اپنی محبت میں اپنے دیوانوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تڑپاتے ہیں۔ جی، اور جب اللہ تعالیٰ تڑپاتے ہیں تو کیوں آنسو نہ نکلے؟ اور پھر اللہ کی شان عظمت اور اللہ کی شان کبریائی، میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی بیت اللہ پر جا رہے ہیں، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ملتزم کے اوپر کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں، خود بلطف یا الہی من لہ زہر قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل، ہائے ہائے، یا الہی کیف حالی لیس لی خیر العمل سوء اعمالی کثیر ذاتی قلیل، اے میرے اللہ، میرے پاس توشہ ہے نہیں، میرے حال پر رحم کر دینا، لطف کرم کا معاملہ کر لینا، بڑی بد عملیوں نے گھیرا ہے، نیک عمل کا نام و نشان میرے پاس نہیں ہے۔ قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد، اے میرے اللہ، ریت کے ڈھیر کی طرح میرے گناہوں کا ڈھیر جمع ہو چکا ہے، میرے اوپر رحم فرما دینا۔ اور پھر آگے پورا لمبا چوڑا قصیدہ ہے، اس میں اشعار ہیں، ادھر حضرت عیسیٰ ہوں گے، ادھر حضرت موسیٰ ہوں گے، ادھر حضرت نوح ہوں گے، انت یا صدیق عاصم تب الى المولى الجلیل، اے ابو بکر تو کہاں ہوگا؟ تو بڑا خطا کار ہے، اپنے اللہ سے تو توبہ کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے سامنے جب جاتے کھڑے ہوتے، آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے خیر حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے۔ روایت میں ہے، لہو عزیز کا عزیز مرجل، اللہ کے نبی کے سینے سے کھڑ کھڑاہٹ کی ایسی آواز آتی تھی جیسی ہانڈی ابلتے وقت میں ہانڈی کے اندر سے کھڑ کھڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ آج ہم نے رو رو کے اللہ کو منانا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت والا کے بیانات میں ہے، مولانا رومی کا مضمون ہے، اگر ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے جب رونے لگتا ہے اور روتا ہے، اور رو کر ماں کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اور ماں کا دودھ بچے کو جلا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے سامنے ایسے مانگنا چاہیے جیسے کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، عاجز ہوں اور بے سہارا ہوں، اور میرا کوئی ڈر نہیں، اور میرا کوئی سہارا نہیں، اور اللہ میرا کوئی ٹھکانا نہیں، اور اللہ ہمارا سوائے آپ کے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔
جائیں تو کس کے در پہ جائیں؟ اے اللہ، اگر کوئی اور در ہے آپ ہی بتا دیں ہم کو کہ کہاں جائیں، کون سے در پہ جائیں. ایک اللہ والے تھے، ان کو غیب سے آواز آئی، اس آواز میں یہ آیا کہ تمہاری تو کوئی عبادت قبول ہے نہیں، جتنے چاہو سجدے کر لو. وہ تو پھر بھی سجدے کرتے رہے اور لگے رہے. کسی نے پوچھا، آواز آئی ہے کہ کوئی قبول نہیں، پھر لگے ہوئے ہو. ارشاد فرمایا، اس در کے سوا دوسرا در ہے ہی کون سا کہ جس میں جاؤں؟ یہ میرا کام ہے، وہ ان کا کام ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، تیری آزمائش امتحان تھا، تو کامیاب ہو گیا. ہائے ہائے، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، اور گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر؟ تو تب سپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. بس ایک کام ہے بندے کا، اپنی بندگی کو پیش کرو، مانگتے چلے جاؤ، اللہ سے مانگتے چلے جاؤ. آج مانگا، کل مانگا، پرسوں مانگا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میں ہمیشہ اس مضمون کو بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، توفیق ہے، عرض کرتا ہوں، غور سے سنو. اللہ سے مانگو، اور اللہ سے اس طرح مانگو، اللہ سے اس طرح مانگو کہ جیسے کہ مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہی ہو، اور اللہ سے اس طرح مانگو کہ دائیں کا، بائیں کا، آگے کا، پیچھے کا پکڑا رہے. وہ اتنی سمت اور بے نیاز ذات ہے، وہ اتنی سمت اور بے نیاز ذات ہے کہ منٹوں میں کہیں سے کہیں اٹھا کے پھینک دیتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام عشر مبشرہ، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، روتے تھے، روتے تھے، روتے تھے. علماء نے لکھا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بشارت دی گئی. فرمایا، دل کے اوپر اللہ کی شان سمدیت کا حال طاری ہو جاتا ہے، اللہ کی شان بے نیازی کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ ہمارے کسی چیز میں محتاج نہیں ہے. اے وہ لوگوں جنہوں نے بہت دین پھیلایا، بہت دین کا کام کیا، بہت دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بہت مجاہدے کیے، بہت چلے لگائے، بہت مشقتیں اٹھائی، ایک دن زبان سے نہ نکال لو، میں نے یوں کیا، یوں کیا، میں ایسا، میں یہ کرتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، یوں کہو، میرے اللہ نے مجھ جیسے حقیر سے یہ کام لے لیا، میرے اللہ نے مجھے اس لائق بنا لیا، میرے اللہ نے مجھے اس کی توفیق بخش دی. واللہ اٹھا کے پھینک دیے جاؤ گے. شاہ شیخ عبداللہ اندلوسی کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا تھا میرے دوستو، یہ آپ کے پوجنے والے کیسے احمق و بے وقوف لوگ ہیں. دیکھو تو، صلیب کو پوج رہے ہیں، آپ کو پوج رہے ہیں. اوئے ہائے، ہاں، جو خاص ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی ویسی ہوتی ہے. پکڑ آ گئی، اچھا، اس ولایت و تقوی کو اپنی عقل کا کمال سمجھ رہے ہو؟ ابھی دکھاتے ہیں، ابھی دکھاتے ہیں. ذرا چلے آگے کو دوستو، کنویں کے اوپر، یہ جنید و شبلی کے قافلے کے سردار انسان کی بات کرتا ہوں، کسی معمولی کی نہیں، جن کے بیس بیس تیس تیس ہزار مریدین، لاکھوں لاکھوں مریدین. چلے ذرا آگے کو، وہ کنواں آیا جس سے پانی بھرا جا رہا تھا. ایک انگریز عیسائی کی لڑکی، جوان، خوبصورت زیورات پہنے ہوئے، شیخ عبداللہ اندلوسی، بڑے بڑے مشائخ کے شیخ، نظر پڑی، پڑتے ہی شکار ہو گئے. بیٹھ گئے سر جھکا کے. گھنٹہ گزرا، دو گھنٹے گزرے، تین گھنٹے گزرے. اللہ، مریدین پوچھتے ہیں، حضرت، ارادہ نہیں، سفر کا خاموشی ہے. جب بہت وقت گزر گیا، فرمایا، میں تم سے چھپا نہیں سکتا، اللہ کی تقدیر میرے اوپر نافذ ہو گئی ہے. اس عیسائی لڑکی کی محبت نے میرے دل و دماغ کے اندر خون کے قطرے قطرے میں ایسی سرایت ہو گئی کہ اب میں آپ حضرات کے ساتھ نہ آگے سفر کر سکتا، نہ یہاں سے ہٹ سکتا جب تک کہ میں اس کو نہ حاصل کر لوں. یہ مشائخ، بڑے بڑے اولیاء، تڑپتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے.
جب اپنے علاقے میں واپس پہنچے ہیں لاکھوں مریدین تھے، شیخ کا حال سنا تو کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے اسی وقت دم توڑ گئے، اتنا رنج اور صدمہ کہ برداشت نہیں ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے. ادھر شیخ کا حال یہ ہے، تلاش میں نکلے کہاں ہے وہ محبوبہ، گئے اس کے گھر پر پہنچے، بتایا کسی نے یہاں ہے، سب کچھ ہوا. انہوں نے کہا تمہاری ہم سے شادی کے کوئی مطلب نہیں کیونکہ تم مسلمان ہو. کہا جو بھی شرط ہو منظور ہے. کہا یہ ہمارے خنزیر ہیں، اگر آپ ان کو چرانے کے لیے تیار ہو تو ہم شادی کیے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. بالآخر شادی ہو گئی. ایک طویل عرصے تک رہتے رہے. حضرت شبلی اور جنید وغیرہ جو بڑے اکابر تھے اور مشائخ تھے اور حضرت کے خلفاء میں تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ ذرا جا کر کے دیکھ تو لیں کہ شیخ کا حال کیا ہے. غالباً ایک سال کے بعد نکلے چلنے کے لیے. آ کے لوگوں سے پوچھا، کہا اچھا وہ فلاں جو تھا کہ ہاں کہ وہ فلاں جگہ پہ آپ کو خنزیر چراتا ہوا ملے گا. جب یہ وہاں گئے دیکھا جس چھڑی کو لے کر مسجد میں خطاب کرتے تھے اسی چھڑی سے خنزیر چلا رہے ہیں. گئے جا کے شیخ سے باتیں کی اور وہیں پر دعا کی. لکھا ہے کتاب کے اندر، مختصر سنا رہا ہوں. یہ بھی دعا کر رہے ہیں، شیخ نے بھی دعا میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. خنزیر قریب آ کر کے وہ بھی چیخے مار مار کے رونے لگے، خنزیر بھی رونے لگے. شیخ عبداللہ اندلسی نے ایک نگاہ اوپر آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ کہا اے اللہ آپ سے توقع اور امید نہیں تھی کہ اتنا مقدر بنانے کے بعد آپ مجھے اپنے در سے پھینک دیں. آج تو ذرا سا کام ہو، میں نے یہ کیا، میں ایسا، میں ویسا، میں نے اتنا کام کر لیا، میں دین کا یوں کام کر رہا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کو عاجزی پسند ہے. ہمارے مسیح الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ کے پاس وہ چیز لے کے جاؤ جو وہاں نہیں ہے. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا چیز ہے، فرمایا وہ توازو ہے. اللہ کے ہاں توازو نہیں ہے. اللہ پوچھے کیا لائے، اللہ کچھ نہیں لایا. اللہ پوچھے تم نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا. اللہ پھر بس آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. آپ نے اپنی رحمت و فضل و کرم سے ماں کے پیٹ میں ایمان دیا تھا، آپ نے مجھے ایمان کے ساتھ موت دے دی، میں آپ کے پاس آپ کی رحمت کا امیدوار بن کر کے آ گیا ہوں. دیکھو بخشش اور مغفرت کے پروانے کیسے ملیں گے. میرے بھائیو، ادھر سے یہ نا امید ہو کر بڑے بڑے مشائخ چلے آتے ہیں. شیخ عبداللہ اندلسی وہیں پر موجود ہے، لیکن جب یہ لوٹے ہیں تو راستے میں کہیں کہیں پر ٹھہراؤ ہوتا تھا. ٹھہر گئے راستے میں، اور جب ٹھہرے تو اچانک پیچھے نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہمارے شیخ عبداللہ اندلسی نکلے چلے آ رہے ہیں. اچانک جب نظر پڑی تو لکھا ہے کتاب میں، ان لوگوں کی خوشی کا عالم وہی جان سکتا ہے کہ جنہوں نے ان کے غم کے عالم کو جانا ہو کہ اس دن پر کیا قیامت گزری تھی اور آج ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. شیخ سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضرت بات بتائیے کہ اصل راز کیا ہے، ہوا کیا تھا. فرمایا میری زبان سے جو جملہ نکلا تھا، یہ کیسے احمق دیوانے پاگل لوگ ہیں جو صلیبوں کی پجاری ہیں اور صلیب پوچھتے ہیں. اللہ کو یہ ناپسند آیا، میرے دل کے اندر سے ایک چڑیا سی نکل گئی. وہ سارے علوم تھے اور ایمان تھا اور ہدایت تھی اور توفیق تھی، سب نکل کے چلا گیا. وہ چڑیا سی نکل گئی، صرف قرآن کو 7-10 مختلف انداز سے پڑھا کرتے تھے، سب کچھ نکل گیا. انہوں نے پوچھا کچھ یاد تھا، فرمایا یہ یاد تھا من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل لے اسے قتل کر دو. اور کیا یاد تھا، اور یہ یاد تھا ومن یرید اللہ فما له من مکرم، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے اسے دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا. فرمایا پھر کیا ہوا، کہا کہ تمہارے آنے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی. میں چلا اور ایک تالاب راستے میں تھا، اس کے اندر کو میں نہایا اور غسل کیا. جیسے ہی میں غسل کر کے توبہ کر کے نکلا، وہ جو چڑیا میرے دل سے گئی تھی دوبارہ اللہ نے وہ چڑیا سے میرے دل کے اندر لا کے بٹھا دی. یہ وہ علوم تھے، لکھا ہے کتاب کے اندر. اب جب حضرت آئے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو وہ تازگی، وہ علوم، وہ انوارات کے پہلے سے ڈبل ٹرپل، پہلے سے کئی گنا زیادہ.
ابھی آئے ہی تھے کہ جو لڑکی جس سے عشق ہوا تھا، جو بیوی بنی تھی، اس کے بھی دل میں اللہ نے توبہ کا وہ ڈالا اور وہ بھی تائب ہو کر بالآخر آئی اور بالآخر آ کے حضرت کے نکاح میں رہی اور زندگی گزاری، اور اتقیائے امت اولیاء امت کی جو عورتیں ہیں ان عورتوں میں سے وہ عورت بھی بنی. کتاب میں سارا واقعہ لکھا ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے دوستو کہ اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا اور اللہ کو بتاؤ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارا کوئی دوسرا ڈر نہیں ہے سوائے آپ کے ڈر کے، کچھ بھی بن جاؤ لیکن کچھ نہ سمجھنا. بیوی کہہ رہی ہے یہ ہو وہ ہو، تو دل میں بھی سمجھو اور حقیقت سمجھو کہ تجھے میرے عیبوں کا پتہ ہی نہیں، اگر پتہ چل جائے تو قریب بھی نہیں لگے گی بھاگے گی. اور جو بیچارے کچھ قریب لگنے لگے، آنے والے ملنے والے معتقدین اعتقاد رکھنے والے، اسے اللہ کا فضل سمجھو. یا اللہ بلا استحقاق آپ نے نعمت دے دی ہے. اور یاد رکھنا حضرت والا کا ایک جملہ ہے، جب تشکر ہوتا ہے تو تکبر پاس نہیں آتا. لیکن اس جملے کی شرح سمجھو، اس جملے کی شرح سمجھو. اس کی شرح یہ ہے، تشکر اسے نہیں کہتے، کیسی ہے جی طبیعت، الحمدللہ شکر. تشکر کی حقیقت سمجھو، دل میں ہر وقت یہ سوچ کے رہنا یا اللہ یہ جتنی نعمتیں ہیں، ایمان کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت کی نعمت ہے، یا اللہ یہ صرف آپ کا دیا ہوا ہے بغیر استحقاق. میرے اندر تو اتنی خرابیاں ہیں، میں تو بالکل مستحق نہیں، پھر بھی آپ نے دے رکھا ہے، آپ کا شکر ہے. اسے تکبر کہتے ہیں، اسے تشکر کہتے ہیں. تکبر بالکل اس کی ضد ہے. میں ایسا ہوں، میں تو ہوں اس لائق کہ مجھے لوگ مانے، میرے اندر تو علمی کمال ہے ہی ایسا کہ میری تقریر ہو ہر طرف، یہ ہے تکبر. میں تو ہوں ہی ایسا، یہ تکبر ہے. بس تکبر آیا تو تشکر ختم. اور کبر بتاؤں کتنی خراب چیز ہے. حدیث شریف میں آیا ہے اور حضرت تھانوی نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا تو ایمان اس دل میں نہیں رہے گا، اور جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا اس آدمی کے دل میں کبر نہیں رہے گا. تو اس سے حضرت تھانوی نے نتیجہ نکالا ہے کہ گویا مومن کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا، اور جو متکبر ہوگا خطرہ ہے کہ اس کے دل کے اندر سے ایمان چلا جاتا رہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کی توفیق دے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک دن سب کو دنیا سے جانا ہے، آخرت کی تیاری رہنی چاہیے اور ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے. توبہ کی حالت میں رہے، لوگوں کے حقوق اپنے کندھوں پہ نہ رکھو. کسی کا پیسہ، کسی کی میراث، کسی کا کچھ دبائے ہوئے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ولی بن جاؤ. میں ہندوستان میں ہمیشہ بیان میں کہتا ہوں، ایک خاص انداز اللہ نے دیا ہے تو میں عرض کیا کرتا ہوں. ایک شخص ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا پرہیزگار، خانقاہ میں وقت لگانے والا، چلے پورے کیا کہنے صاحب، محلے کے بڑے بزرگ ہیں. بھائی حاجی صاحب کتنے حج کیے ہیں کہ 15؟ واہ جی واہ. عمرے تو میں 20 سال سے ہر سال رمضان میں جا رہا ہوں اور رمضان میں بہت سارے عمرے کرتا ہوں. آئے میدان قیامت میں، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ یا اللہ یہ دیکھیے جھولی بھری ہے، یہ عمرے ہیں، یہ حج ہے، یہ مدرسوں کی مدد ہے، اور یہ میں جو ہے وہ خانقاہ میں چیلے لگاتا تھا، تبلیغ میں جاتا تھا، اتنی تلاوت ہے. بہت اچھا، بہت کچھ لائے، سب لائے. ادھر سے ایک لائن کی لائن ہے. سب سے پہلے تو بہن اٹھی، بہن نے کہا یا اللہ یہ کورٹ اور یہ عدالت فیصلے کی ہے اور حق فیصلہ ہوتا ہے، مجھے اپنے بھائی سے میرا حق چاہیے. میرا حق یہ ہے کہ جب ابا کا انتقال ہوا تو اس نے شرعی طریقے کے مطابق میراث تقسیم کر کے مجھے میرا مال نہیں دیا. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے لگاؤ حساب. تو 5 پیسے، ہمارے استاد نے اس وقت بتایا تھا 5 پیسے 80 مقبول نمازیں. 80 نمازیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، 80 مقبول نمازیں. 5 پیسے 80 مقبول نمازیں، 5 پیسے 80 مقبول نمازیں. ابھی اس عورت کے تو، اس کے تو بہن کا تو ایک مکان تھا، وہ تو 5 لاکھ کا تھا، تو ساری زندگی کی نمازیں چلی گئی. ابھی ایک دوسرا کھڑا ہوا، یا اللہ اس نے مجھ پر جھوٹے بڑے الزامات لگائے تھے لیکن میں کچھ بولتا نہیں تھا، میں تو برداشت کرتا تھا. میں نے سوچ لیا تھا آپ کے یہاں آ کے میں اپنا بدلہ لے لوں گا، میرا بدلہ دلوا لیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دلواؤ، لگاؤ حساب کتنا ہوتا ہے، چلے گئے. ایک تیسرا کھڑا ہوا، اس نے میری غیبت کی تھی. ایک چوتھا کھڑا ہوا، اس نے مجھے گالی دی تھی. ایک پانچواں کھڑا ہوا، اس نے مجھے قتل کیا تھا. ایک چھٹا کھڑا ہوا، یہ جو حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے، پھر ہم بھی سمجھے میں بہت ہوشیار ہوں، میرا شوہر جو نا بہت ہوشیار ہے، گاڑی کے اندر انجن میں خرابی تھی، اور بیچ کے آ گیا. ہر کسی کا کمال نہیں ہے کہ بیچ کے دکھا دے. یہ میرے شوہر کے اندر دیکھو واٹ انٹیلیجنٹ ہی از, ہاؤ مچ انٹیلیجنٹ, ہاؤ مچ کلو از مائی ہسبینڈ, کتنا میرا ہسبینڈ ہوشیار ہے. دیکھو بیچ کے ہم جا رہے ہیں بے وقوف. اور یہ حاجی صاحب بیچارے دیکھا کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ ان کی تو جتنی نیکیاں تھی وہ تو سب بہن نے لے لی اور اس دوسرے آدمی نے لے لی, ابھی تو چار لائنوں میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب لگاؤ, ان کے گناہوں کے گٹھڑ اٹھا کے ڈالو ان کے اوپر, اس کے اوپر حاجی صاحب کے, وہ گٹھڑ کے گٹھڑ ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے. یہ اللہ کی عدالت ہے, انصاف ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, قیامت کے لیے جو میں نے مضمون بیان کیا یہ سب حدیث شریف میں موجود ہے, میں نے اپنے لفظوں میں صرف بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من مفلس من امتی, میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, مفلس تو اسے کہتے بیچارہ نادار ہے, مسکین ہے, کچھ نہیں. فرمایا نہیں نہیں نہیں, المفلس فی امتی, میری امت میں مفلس وہ ہے, الذی یأتی یوم القیامہ, جو آئے گا قیامت کے دن بھی صلاۃ و زکات و صدقۃ و صیام, نماز لایا, روزہ لایا, حج لایا, زکات لایا, صدقات لایا اور بہت سی نیکیاں لایا, لیکن وہ یأتی اس حال میں آئے گا, قد شتم ھذا و ضرب ھذا و سفک دم ھذا و قذف ھذا, اس کی پٹائی کی, اس پہ تہمت لگائی, اس کا مال کھایا, اس پر یہ سارے حقوق لے کے آیا ہے وہ. اللہ کا حدیث میں ہے فیقتصو, لے بس اس کی نیکیوں سے بدلہ دلوایا جائے گا, اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہوں کے گٹھڑ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. دنیا میں بڑا حاجی کہلانے والا جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے. خانقاہوں میں آنے والوں, صرف ضربے لگا لینا دین نہیں ہے. حکیم الامت مولانا تھانی فرماتے ہیں میرے نزدیک تو معاملات کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے, اور معاملات کے درست ہونے ہی سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. اس لیے کسی کے قرضے ہوں, یہ ہو وہ ہو, تیار رہنا چاہیے. موت کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے جی, ایک منٹ میں آتی ہے. ادھر آئی اور کام تمام, سب کچھ ختم, سارا کیا کرایا سب رکھا رہ گیا, لیکن نیک اعمال ساتھ جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت توبہ کی حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوبین میں شامل فرمائے. آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا حضرت والا کی صحت بہت اچھی نہیں ہے جی, آج اور کل سے حضرت والا کی صحت جو ہے اچھی نہیں. اس لیے آپ سب حضرات اپنی اجتماعی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ, اور انفرادی دعاؤں میں بھی عافیت کی دعا مانگو, عافیت کی دعا غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا معافیہ, کیا کہا؟ سلو اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو, دارین کی عافیت, دنیا کی عافیت, آخرت کی عافیت, صحت ہو, عافیت ہو جی, خوشحال عمدہ زندگی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عافیت کے ساتھ رکھے اور اٹھا کے دنیا سے سیدھے دار العافیہ یعنی جنت میں پہنچا دیں, اس پہ بھی قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالے اور ڈال کر کے جنت میں پہنچائے, اس میں بھی قادر ہے. لیکن حدیث پاک میں آیا اللہ سے آزمائش نہیں مانگا کرتے, عافیت مانگتے ہیں. ایک صحابی نے مانگا یا اللہ مجھے صبر دے دے, اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مانگا تم نے, آزمائش کو مانگتے ہو, ایسی دعا نہیں کیا کرتے. کسی حالت میں مبتلا ہیں پھر صبر مانگا, ٹھیک ہے یا اللہ اس میں مجھے صبر کی توفیق دے دے, لیکن ایسے اللہ سے صبر مانگنا اس کا مطلب آزمائش مانگ رہے ہو, اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ایک صحابی تھے سوکھ کے اور بالکل پیلے ہو کر ایسے ہو گئے جیسے مرغی کا چھوٹا بچہ چوزا پیلا رنگ ہو گیا. اللہ کے نبی تشریف لے گئے, کہا کیا حال ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ میں یوں دعا کرتا ہوں, اے اللہ مجھے آخرت میں آپ جو عذاب دینے والے ہو نا وہ دنیا ہی میں دے دیو, آخرت میں نہ دیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھدار نہیں ہے, اللہ سے یوں مانگ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, دنیا میں بھی حسنا ملے, آخرت میں بھی, دنیا میں بھی عافیت, آخرت میں بھی عافیت, دنیا میں بھی چین سکون, آخرت میں بھی چین سکون. مانگ یوں مانگ. جب ان صحابی نے اس طرح مانگنا شروع کیا تو صحت بہترین ہو گئی, عمدہ صحت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے محبوبین میں شامل فرمائے. حضرت کے اشعار ضرور پڑھ کے سناؤں گا, ان میں بھی یہ بہت ہی زبردست قسم کے اشعار ہیں.
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے زاہد نادان تنز عرض نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑپ پائیں گے اور کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے.
اور بہت ہی عجیب و غریب شعر ہے، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. یہ سارے آپ اور ہم جو بیٹھے ہیں، یہ درد محبت کے نالے حضرت کے رنگ لائے ہیں کہ جنہوں نے گلشن کو گلشن بنا دیا ہے.
جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے.
اور اہل دل اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھو کیا عجیب و غریب حضرت کا شعر ہے. لکھا ہے کہ اس شعر پر حضرت والا پوری پوری قدس سے روح العزیز پر بے ساختہ گریہ کاری ہو گیا تھا. حضرت والا کی اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، جیسے پردیش میں کسی کو اس کا وطن محبوب یا دلا دیا جائے.
بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے، اور تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے، کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے.
حضرت کا مقطع ہے،
اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا اختر کو جو دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين يا الله نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا الله من فضل كرم سيدنا مولاي كريم يا الله اب غفور ہیں غافر ہیں غفار ہیں ودود ہیں تواب ہیں رحمان ہیں رحیم ہیں ستار ہیں یا اللہ آپ کو آپ کی تمام صفات کا واسطہ یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ اے میرے رب کریم آپ جس کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں اسی کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی بخشتے ہیں یا اللہ اگر آپ توفیق نہ بخشتے تو پتہ نہیں یہ ہاتھ کس کے سامنے جا کے اٹھتے اے میرے رب کریم یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں قصوروار مجرم ہیں یا اللہ دنیا کی عدالتوں کا یہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ کوئی اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے دل سے اقرار کرتے ہیں تکلف سے نہیں یا اللہ پوری زندگی غفلتوں میں گزری ہے معاف فرما دیجیے معاف فرما دیجیے اللہ خصوصی کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے حضرت والا کو حضرت میر صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجل نصیب فرما یا اللہ عافیت کا معاملہ 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 فرما یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما ہم بہت کمزور ہیں بہت ضعیف ہیں یا اللہ بہت بےکش بے بس ہیں بہت لاچار لاجز ہیں یا اللہ ہمیں آزمائیے گا نہیں یا اللہ ہمیں آزمائیے گا نہیں یا اللہ ہمیں آزمائیے گا نہیں یا اللہ اپنے امتحان سے اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرنا یا اللہ آپ نے ماں کے پیٹ میں ایمان دے کے مسلمان پیدا کیا اللہ والوں کے پاس بھیجا اپنے نیک بندوں کے پاس بھیجا اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرمائی سب سے پہلے ہم آپ کا ان نعمتوں پر بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ دنیا سے عافیت کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ یا اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ سے پوری زندگی جو کچھ مانگا ہے ایک چھوٹی یا بڑی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جو آپ نے نہ دی ہو یا اللہ جتنی دعائیں آج تک مانگی ہر ایک نظر آتی ہے کہ آپ نے عطا فرما دی ہے یا اللہ ایک دعا آپ سے یہ ہے کہ ہمیں سب کو ہمارے خاندانوں سے بھی شہادت کی موت دے کر اپنے پاس بلانا یا اللہ بہت سی دعائیں آپ سے مانگی
یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یا اللہ آپ اس پر گواہ ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یا اللہ تکلف سے نہیں اظہار حقیقت و سچائی کر رہا ہوں، یا اللہ آپ سے جو کچھ مانگا وہ آپ نے دیا، ایک آخری بھیک آپ سے یہ ہے ہم فقیروں کی، یا اللہ جو ہمیں موت دینا شہادت کی موت دے کے دنیا سے اٹھانا، ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے خاندان والوں کو، اے میرے رب کریم، یا اللہ ہمارے حضرت والا کے ساتھ ان سے ہم نے آپ کا دین سیکھا، آپ کی معرفت سیکھی، آپ کی محبت سیکھی۔ حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس نے مجھ کو ایک دین کا حرف سکھایا میں اس کا غلام بن گیا ہوں۔ یا اللہ حضرت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، یا اللہ یہاں متقی بیٹھے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے والے، توبہ کرنے والے نیک سارے لوگ بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ حضرت کو کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حضرت میر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو، یا اللہ بعض شادیوں کی تمنا رکھتے ہیں، اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، کاروبار کے صحیح ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اے میرے رب کریم، یا اللہ یہ جو بھی کچھ ہے سب کچھ رکاوٹیں پریشانیاں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن جب توبہ کرتا ہے بندہ، آپ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین، آپ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یا اللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں تمام گناہوں کو چھوڑنے کا، تمام برائیوں کو چھوڑنے کا۔ یا اللہ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ ہماری جملہ حاجات دنیاویہ و اخرویہ کو پورا فرما دیجیے۔ جو مائیں بہنیں سننے کے لیے آتی ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہوں، مرادیں ہوں، جن گھروں میں اختلافات، لڑائی، رنجشیں ہوں، جن کے یہاں بڑی جوان بیٹیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوں، یا اللہ آپ سب کی مرادیں اور سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یا اللہ یہاں تک سکھایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کی تلی ٹوٹ جائے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ نمک مانگنا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ چھوٹی سے لے کے بڑی ساری چیزیں اللہ سے مانگو۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی آپ سے ساری ضرورتیں مانگتے ہیں، اے غیر محدود خزانوں کے مالک اللہ، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ اپنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنی ولایت دی ہے، تقویٰ دیا ہے، للہیت دی ہے، مقام صدیقیت دیا۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم کو بھی دے دیجئے۔ اے اللہ جانتے ہیں کسی ایماندار کو دیکھ کے کبھی تمنا نہیں ہوتی کہ ہم بھی ایماندار بنے، کسی عہدیدار کو دیکھ کے کبھی تمنا نہیں ہوتی، کسی وزیر مشیر اور کسی بڑے صدر اور وزیر اعظم کو دیکھ کے، عہدیداروں کو دیکھ کے تمنا نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ جب آپ کی محبت میں تڑپنے والا، مزے لینے والا، آپ کا متقی نیک صالح بندہ اور آپ کے اولیاء صدیقین پر نظر پڑتی ہے اور ان کو دیکھتے ہیں، تو ضرور دل میں یہ تمنا آتی ہے کہ ہم ان جیسے ہو جائیں۔ یا اللہ اے اس تمنا کے ڈالنے والے، اے دل میں یہ خیال ڈالنے والے، اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل کر لے، اور یعنی صدیقین میں شامل کر لے۔ یا اللہ اصل خوشی تو آخرت کی خوشی ہے، اصل خوشی تو جنت کی خوشی ہے، اصل خوشی تو مرنے کے بعد کی خوشی ہے۔ میرے رب کریم، مجھے، میری اولاد کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے دوستوں کو، اور ہم سے محبت کرنے والوں کو، اور یہاں آپ کی نسبت پر اکٹھا ہونے والوں کو، یا غیر محدود خزانوں کے مالک اللہ، آپ ہم سب کو آخرت کی خوشیوں میں اکٹھا کر دینا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سب کو جمع فرما دینا۔ یا اللہ معمولی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، کبھی گاڑی ٹریفک میں پھنس جائے اور اوپر سے سخت گرمی ہو تو ہم بوکھلا کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ قیامت کا دن جس کی سنگینی اور بھیانک ہونے کو قرآن نے بیان کیا، ایک دن تمہارے ہزار دنوں کے برابر ہے، ہزار سالوں کے برابر ہے۔ یا اللہ اس دن یہ سورج اپنی تمام تاباریوں کے ساتھ اور گرمیوں کے ساتھ انتہائی قریب ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ آپ کے اس دن کچھ وہ بندے ہوں گے جن کو یہ اعلان ہوگا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہارے اوپر نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے۔ یا اللہ اس صلحہ کے مجمے میں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم کو اور ہماری اولادوں کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے دوستوں کو، یا اللہ ہمارے دین سکھانے والوں کو جنہوں نے ہمیں دین سیکھا ہے، اللہ سب کو وہاں کی خوشیوں میں جمع کر دے، اس دن کی تکلیفوں سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما، یا اللہ وہاں کی خوشیوں میں عرش کے سائے کے نیچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاں صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، یا اللہ اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے، محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ہم سب کو وہاں اکٹھا فرما، یا اللہ ہم وہاں خوشیوں میں جائیں، اولاد کہیں اور چلی جائے، یا اللہ بڑے صدمے کی بات ہوگی، یا اللہ ہم وہاں سے نیک مانگے، ہم کو ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، اپنے اولیاء میں شامل کر لے، یا اللہ بہت کتنے ہیں، یا اللہ بہت کتنے ہیں، کہاں تک نگرانی رکھے، کہاں تک دیکھ بھال رکھے، کہاں تک پیچھے پیچھے پھرے، یا اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ نے قرآن میں اعلان فرمایا میں بہترین وکیل ہوں، بہترین محافظ ہوں، یا اللہ آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں ہماری جانوں کی، ایمان کی، اولاد کی جان کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، ساری امت مسلمہ کی جان ہمار عزت و آبرو کی، یا اللہ حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہے آج کی اس مجلس میں اور آج تک زندگی میں، جب بھی جو دعا مانگی خلوتوں میں، جلوتوں میں، اجتماعی حالت میں، انفرادی حالت میں، یا اللہ ہماری تمام دعائیں جناب آپ اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے لیے، یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے، یا اللہ ہمارے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہل تعلق کے لیے، ہمارے اساتذہ و مشائخ کے لیے، اور اللہ امتِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کے ہر مسلمان کے حق میں اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا